السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ علی نعمہ وفضلہ، الحمد للہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، احمده سبحانہ وہو البر الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی نعمتوں پر اور اس کے فضل و کرم پر. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. میں اس کی حمد بیان کرتی ہوں کہ اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور وہ احسان فرمانے والا، بہت نرمی کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. قرآن مجید ہمارے لیے نور ہدایت ہے. زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے، یعنی فرشتہ، موت کی خبر لے کر، تو میں اسے قبول کر لوں. اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو. مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس میں سے کچھ بھی لیک نہ ہو، کچھ بھی کم نہ ہو، کچھ بھی چھوٹے نہیں. اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا، یعنی بہت تاکید کی، اور اس کی خوب رغبت دلائی، شوق دلایا. پھر آپ نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے آپ کے مشن میں شریک تھے، اور جو تکلیفیں آپ اٹھا رہے تھے وہ ان تک بھی پہنچ رہی تھی. تو اس لیے آپ نے اپنے گھر والوں کے بارے میں یہ تاکید کی کہ ان کا بھی خیال رکھیں اور ان کو بھی اپنے لیے ایک بہترین نمونہ سمجھیں، کیونکہ وہ ایک پریکٹیکل اگزامپل تھے لوگوں کے لیے. تو قرآن چونکہ نور ہے، ہدایت ہے، اس لیے اسے خوشی کے ساتھ لیں، دل کے شوق اور جذبے کے ساتھ لیں، اور اپنے اندر یہ پیدا کریں. یہ اچانک کہیں اور سے نہیں آئے گا، یہ آپ کا ارادہ ہوگا، آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہاں ہمیں اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے.
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
تو آئیے پڑھتے ہیں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 43 سے. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. اور بادشاہ نے کہا، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات سبز بالیاں ہیں اور کچھ دوسری خشک ہیں. اے اہل دربار، مجھے میرے خواب کے بارے میں کچھ بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو. اب یہاں قصے کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تکلیف کو، ان کی تنگی کو اب شاہی تخت میں بدلنے کا فیصلہ کیا. یہ کوئی عام خواب نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیشن گوئی تھی جو پورے ملک کی معیشت سے جڑی ہوئی تھی. عام لوگوں کے خواب بھی عام ہوتے ہیں لیکن بادشاہوں کے خواب بھی کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ہر انسان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اس کی شخصیت کی عکاسی بھی کرتے ہیں. آپ جو سوچتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو کرتے ہیں، آپ کے خواب بھی اسی سے متعلق ہوتے ہیں عام طور پر. اور یہ جو خواب تھا یہ ایک ان یوژول قسم کا خواب تھا کہ دبلی گائیں موٹی گائیں کو کیسے کھا سکتی ہیں، اسی لیے بادشاہ پریشان ہو گیا. اب یوسف علیہ السلام نے جس شخص کو بادشاہ کے پاس ان کا ذکر کرنے کے لیے کہا تھا، جس کو ساقی کہتے ہیں جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، تو اگر وہ پہلے سے ان کا ذکر کر دیتا اور ان کو رہا کروا دیتا تو وہ بات ختم ہو جاتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا تھا کہ کس موقع پر اب ایسا خواب آنا چاہیے اور کون سا وقت صحیح ہے یوسف علیہ السلام کے لیے باہر آنے کا. بہرحال بادشاہ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر دربار والوں کو تو کچھ معلوم نہیں تھی، لہذا اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ بادشاہ بظاہر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، صرف ایک پریشان کن خواب اس کی نیندیں اڑا سکتا ہے. یہ انسان کی محتاجی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی ذہن میں آنے والے خیالات کا محتاج ہے. آپ دیکھیں ہمارے خیالات ہی ہوتے ہیں جو ہمیں بہادر بناتے ہیں، ہمارے خیالات اور ہماری سوچیں ہی ہوتی ہیں جو اگر مثبت ہوں تو بہت کچھ ہمیں کرنے کے لیے ابھارتی ہیں، اور یہ ہمارے خیالات ہی ہوتے ہیں جو ہمیں اداس کر دیتے ہیں، جو ہمیں رلا دیتے ہیں، یہ ہمارے خیالات ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ہنسا دیتے ہیں. تو خواب بھی ہمارے خیالات ہی کی ایک قسم ہے. تو ہمارے خیالات جس قسم کے ہوتے ہیں ہمارا رویہ اسی قسم کا ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس آیت سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بلندی دینا چاہتا ہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ساقی کی بھول یوسف علیہ السلام کے حق میں رحمت بن گئی، کیونکہ اب ان کی ضرورت صرف ایک قیدی کے طور پر نہیں، ایک نجات دہندہ کے طور پر ہونے والی تھی. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں. یعنی درباریوں نے اور ملک کے بڑے بڑے ماہرین نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھ خلط ملط قسم کے خیالات ہیں جن کی کچھ حقیقت نہیں، اور انہوں نے اعتراف کر لیا کہ اس کی تعبیر ہمیں نہیں معلوم. اکثر لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے جب کسی مسئلے کا حل نہیں جانتے، کسی سوال کا جواب نہیں جانتے، یا کسی بات کی گہرائی تک نہیں پہنچتے تو اس کو بیکار کہہ دیتے ہیں یا غیر اہم، اٹس ناٹ امپورٹنٹ، یہ آپ کیا سوال کر رہی ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے. اور درباریوں نے بھی یہی کہا، کیونکہ وہ تعبیر نہیں جانتے تھے اس لیے کہا خواب ہی پریشان کن ہے، ایسے الجھے ہوئے خیالات ہیں. کسی چیز کا علم نہ ہونا اس کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین اور مشیر اور کنسلٹنٹس بالکل عاجز آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس حل نہیں ہوتا، کیونکہ اصل علم اور حکمت صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے ان سب کو وہ علم اور حکمت نہیں دیا تاکہ یوسف علیہ السلام کی عظمت اب سب پر ظاہر ہو، اور درباریوں کا انکار بھی اصل میں اللہ کی تدبیر تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی یوسف علیہ السلام کو جیل سے عزت کے ساتھ نکالنا چاہتا تھا. وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، اور ان دونوں میں سے جو شخص رہا ہوا تھا اسے ایک مدت بعد یاد آیا، کہنے لگا ذرا تم مجھے قید خانہ بھیجو تو میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں. بعض اوقات بھولی ہوئی کوئی بات عین اس وقت اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں جب اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ جو ہمیں خیالات آتے ہیں نا، اور اچھے خیالات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. کسی نیکی کے کرنے کا خیال آ جانا، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا، کسی برائی سے بچنے کا سوچنا، یا کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، یا کسی کے ساتھ ایک اچھا رویہ اختیار کرنے اور معاف کر دینے کی بات سوچنا، یہ سب اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے بندے کے لیے۔ تو بہرحال جب پورا دربار شاہی عاجز آ چکا تھا خواب کی تعبیر بتانے سے، تو اس شخص نے کہا، انا انبیو کو، میں بتاتا ہوں تمہیں، ذرا مجھے بھیجو تھوڑی دیر، اور یہ پرفیکٹ ٹائمنگ تھے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سچائی اور علم کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کے اندر سچائی ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی گٹس ہیں، تو چھپے نہیں رہیں گے، آپ ان پہ کام کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، ان کو بڑھاتے رہیں، اور ایک دن ایک وقت آئے گا کہ وہ باہر نکل آئے گا، اور اس وقت دنیا آپ کو مان جائے گی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر وہ کچھ ہوتا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتا، لیکن کوئی آپ کی قدر ہی نہیں کرتا، کوئی آپ کو ایک بیکار انسان سمجھتا ہے۔ لوگوں کے ایسے رویوں سے کبھی بھی پریشان نہ ہو، آپ اپنی ورتھ خود پہچانے، اور اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کریں، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر دنیا مان جائے گی کہ آپ حقیقت میں کیا ہیں۔ اور اس ساقی نے بھی خود تعبیر نہیں بتانے کا کریڈٹ لیا، بلکہ کہا کہ مجھے ذرا وہاں بھیجو، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ پہنچ گیا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ یوسف، اے بہت ہی سچے انسان، سبحان اللہ، ایھا الصدیق، اصل سچا تو وہ ہے نا جسے دنیا صدیق کے نام سے جانے، ابو بکر الصدیق، عائشہ الصدیقہ، پیغمبروں کی تو سب سے بڑی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ صادق اور امین ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی اس بندے کے اندر کوئی خیر نہیں جس کے اندر سچائی نہ ہو، جو دھوکے باز ہو، فریب کرتا ہو، فراڈ کرتا ہو۔ تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا امیج کیا ہے، ایک سچے انسان کے طور پر ہے یا جھوٹے انسان کے طور پر۔ یوسف، اے بہت ہی سچے انسان، ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ کہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات سرسبز بالیاں ہیں، اور کچھ دوسری خشک ہیں، تاکہ میں لوگوں کی طرف تعبیر لے کر لوٹوں تاکہ وہ جان لیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ ظرف کی یہاں بہترین مثال ملتی ہے، جہاں وہ ساقی آ کے ایھا الصدیق کہہ کے پکارتا ہے، اور وہ ایک طرح سے کچھ شرمندہ بھی محسوس ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ ایک بہترین انسان ہیں، آپ میری مدد کریں۔ اور وہ آیا بھی کیوں، اگرچہ وہ بھول چکا تھا ان کا کام، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ جینوئن انسان ہے، یہ مجھے شرمندہ نہیں کرے گا، اگر میں نے اس کے حق میں کوئی کوتاہی کر بھی دی ہے تو اس نے مجھے جتانا نہیں۔ تانے دینا، احسان جتلانا، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ اعلیٰ اخلاق والوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اور انبیاء چونکہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے، تو ہر اصلاح کرنے والے کو یہ پکا کر لینا چاہیے کہ لوگوں کو شرمندہ نہ کریں، تم وہی ہو نا جو ایسے اور ایسے تھے، اور میں نے تمہارے ساتھ فلاں فلاں احسان کیا، اب آئے ہو جب کام پڑا، اتنے سال کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے یا آپ کو بھول جائے اور کسی ضرورت کے وقت آپ کے پاس آئے، تو اس پر احسان جتانے کی بجائے اس کی مدد کر دیں۔ یہ جو تانے دینے والا کلچر ہے نا، اور جو مائیں اپنے بچوں کو تانے دیتی ہیں، وہ کبھی ان کی اصلاح نہیں کر سکتی، اور احسان جتانا تو سارے نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان مخلص نہیں ہے، سچا نہیں ہے، وہ جیسا بھی ہے، مجھے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کس بہترین اخلاق کا اظہار کر سکتی ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ اس کو بالکل شرمندہ نہیں کرتے، اور خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ وہ کوئی بارگیننگ کریں کہ پہلے مجھے نکلواؤ پھر بتاؤں گا۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہو تو ہم پہلے شرطیں رکھیں گے۔ انہوں نے پہلے حل بتایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ملک میں قحط آنے والا ہے، اور انسانیت کو بچانا ان کی ذمہ داری ہے، اللہ نے ان کو جو علم دیا اس سے فائدہ پہنچانا ہے لوگوں کو۔ آپ دیکھیں کہ اچھے دنوں میں، اچھے حالات میں تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، جیل میں رہ کر، تنگی اور تکلیف میں رہ کر، مشقت میں رہ کر اچھا اخلاق اپنانا، اور ان لوگوں کی مدد کرنا جنہوں نے اتنے سال بے قصور انسان کو جیل میں رکھا، یہ ہے اخلاق۔ ہم اس پیمانے پہ خود کو رکھ کے دیکھیں کہ جن لوگوں سے ہمیں تکلیف پہنچی ہو، کیا ہم ان کے ساتھ کوئی احسان کریں گے؟ اب بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جسے شادی ہو کے بچی کی آئی، سسرال والوں نے بہت تنگ کیا، حتیٰ کہ گھر سے نکلوا دیا، کئی سال پھر ماں باپ کے پاس بچی بیٹھی رہی، پھر کسی طرح صلح ہو گئی، واپس آئی، اب آ کے وہ کہتی ہے کہ اب ساس بوڑھی ہو چکی ہے، اس میں وہ دم خم نہیں، اب میں اس سے بدلے لوں گی، اس نے جو میرے ساتھ کیا. نہیں, ایک مومنہ کا یہ کردار نہیں ہوتا. انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ وہ جائے گا جو آپ کریں گی. کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے, جب آپ کے ہاتھ میں ہو گیند, جو آپ کی باری ہو, تو پھر آپ اپنی طرف سے احسان ہی کریں گی, کیونکہ آپ نے بدلہ اللہ سے لینا ہے. قال تزرعون سبع سنین دأبا, اس نے کہا تم 7 سال تک متواتر کھیتی باڑی کرو گے موٹی گائے. سو جو تم کاٹو اسے اس کی بالیوں ہی میں چھوڑ دینا سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم کھاؤ گے. یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر بتائی اور ایمرجنسی پلان بھی بتا دیا. صرف تعبیر نہیں بتائی, حل بھی بتایا. یعنی جب کسی کو ایسا مشورہ چاہیے کہ ہمارے پاس حل ہو تو ہمیں حل بھی دینا چاہیے. صرف یہ نہیں کہنا چاہیے تم نے ٹھیک کیا تم نے غلط کیا, نہیں, تمہیں یہ کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اتنا زبردست انہوں نے مشورہ دیا جو ظاہر اللہ کی طرف سے الہام کیا گیا ہوگا کہ تم اپنے غلے کو اس کے بالیوں میں ہی رہنے دینا, کیونکہ نکالو گے تو کیڑے کھا جائیں گے. یعنی اس کو پریزرو رکھنے کا بہترین طریقہ تھا لمبے عرصے تک کے لیے. اور الا قلیلم مما تاکلون کے فائد شاری کا بھی سبق دیا کہ تھوڑا تھوڑا کھانا آئندہ سالوں کے لیے بچا کے رکھنا. یہ ایک اکنامک پلاننگ تھی جو یوسف علیہ السلام ان کو دے رہے تھے, آج کی زبان میں اسے فوڈ سیکیورٹی کہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے سکھایا کہ ایک عقل مند قوم وہ ہے جو اچھے دنوں میں برے دنوں کی تیاری کرتی ہے. جب آپ کی صحت اچھی ہو تو آپ اپنی فوڈ, اپنی ایکسرسائز, اپنی ہر چیز پہ توجہ دیں کہ کل بڑھاپے میں آپ کو ایسی مشقت نہ اٹھانی پڑے کہ آپ دوسروں کے سر پہ بوجھ بن جائیں. اسی طرح جب پیسہ اور وسائل زیادہ ہوں تو بے دریغ خرچ نہ کر دیں, مستقبل کے رینی ڈیز کے لیے بھی کچھ بچائیں. اور پھر اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی کامن سینس استعمال کریں. آپ یہ نہ کہیں ہم تو دین والے ہیں اور ہم تو بڑے سادے لوگ ہیں اور ہمیں کچھ پتا نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. نو ایکسکیوز. اللہ نے آپ کو عقل سمجھ دی ہے, علم دیا ہے, اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنے. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون. پھر اس کے بعد سخت قحط کے 7 سال آئیں گے, جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے سے جمع کر کے رکھا ہوگا اسے کھا جائیں گے سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم محفوظ رکھو گے. یعنی 7 دبلی گائیں کیا ہیں, 7 سال معاشی بحران کے, قحط کے, خشک بالیاں, کچھ نہیں اگے گا. اور یہ قحط ایسا تھا جو صرف مصر کو نہیں آس پاس کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا. یعنی ان 7 سالوں میں زمین سے کچھ نہیں اگے گا, لوگ وہ سب کچھ کھا جائیں گے جو انہوں نے پچھلے 7 سالوں میں ذخیرہ کیا ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ الا قلیلا مما تحسنون, کچھ غلہ تم نے اگلے سالوں کے لیے بطور بیج بھی بچانا ہے, اس کو بھی محفوظ کرنا ہے, سارا نہیں کھا جانا. دنیا میں جب بھی ریسیشن آتی ہے یا وبائی امراض جیسے COVID-19, تو وہی قومیں سروائیو کرتی ہیں جن کے پاس پہلے سے ایمرجنسی فنڈز ہوتے ہیں, غلے کے ذخائر ہوتے ہیں. تو انسان کو ہمیشہ زندگی میں ایمرجنسی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رکھنا ضرور چاہیے, اور یہ ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے. عام طور پر ذخیرہ اندوزی کرنا, ہولڈنگ کرنا جو ہے, یہ ایک برائی ہے, لیکن اگر کہیں ضرورت ہو تو پھر انسان حسب ضرورت کر سکتا ہے, نہ کہ لوگوں سے زیادہ کمانے کے لیے انسان ہولڈ کر کے رکھ لے اور پھر مہنگے داموں چیزیں بیچے. تو ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک سسٹینیبل پلاننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بیج جو ہے اس کو بچا کے رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. خوشحالی کے زمانے میں سادگی اختیار کرنا, کفایت شاری اختیار کرنا برے وقت کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر نے مصر کے بادشاہ کو ہلا کے رکھ دیا, کیونکہ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی خواب نہیں, آنے والی تباہی کا ایک نقشہ ہے. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے. یعنی قحط سالی کے بعد بے پناہ فراخی آئے گی, زمین اپنے خزانے اگل دے گی. سبحان اللہ, تلک الایام نداولھا بین الناس. کبھی اچھے دن ہوتے ہیں, کبھی نہیں ہوتے. وہی زمین, وہی آسمان, وہی رب, جب چاہے دے, جب چاہے روک لے. اور یہی ہم سب کی زندگی کا حال ہے. اگر آج اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں نا, تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان نعمتوں کی حفاظت ہو, نہ کہ ہر چیز پہ کمپلینٹ, ہر چیز پہ کمپلینٹ. جو ہے وہ دکھتا ہی نہیں, جو نہیں ہے اس پہ ناراض ہیں. آج کے بچوں کا یہی حال ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یاسرون میں صرف غلہ ہی نہیں ہوتا بلکہ انگور، زیتون، گنا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا رس نچوڑا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ ہو آپ کے اوپر، تنگی کے بعد آسانی بھی آتی ہے. انما العسر یسرا، اس لیے مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، تنگی میں صبر کرنا چاہیے، اچھے دنوں کا انتظار کرنا چاہیے. اور یہاں یوسف علیہ السلام کی ایک اور خوبی بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے قوم کو صرف ڈرایا نہیں، انہیں مشورہ بھی دیا اور روشن مستقبل کی امید بھی دی کہ تنگی کے سالوں کے بعد پھر اچھا سال بھی آئے گا، اچھا وقت بھی آئے گا، اور پھر یہ کہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ فراخی ہوگی. اور نچوڑنے کا عمل جو ہے یہ عیش و عشرت نہیں ہوتی بلکہ رزق کی فراوانی ہوتی. مثلا اگر آپ کے پاس درمیانہ سا رزق ہے تو آپ ایک کنو لے کے صرف اس کو کھا ہی سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ آپ کو زیادہ دے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نچوڑ کے آپ جوس بھی پی سکتے ہیں، بیک وقت کئی کنو کا. تو یہاں پر یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور کبھی آپ کو پورے سال میں ایک بھی کھانے کا موقع نہیں ملتا، ایسے بھی دن آتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے پہلے 7 سالوں کی پلاننگ بتائی اور پھر اللہ کے فضل کی خوشخبری دی، اور یہ عقل، ایمان، توکل کا ایک بہترین توازن بھی ہے.
وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون
وقال الملك ائتوني به اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. تو جب پیامبر یوسف کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے آقا کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے. یعنی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے. سبحان اللہ، کئی سالوں بعد رہائی کا پروانہ آیا ہے، بادشاہ کی طرف سے انویٹیشن آیا ہے، جلد بازی نہیں، بلکہ اپنی عزت اور وقار کی بحالی کو ترجیح دی. ایک عام قیدی کے پاس اگر کوئی پیغام لے کے آئے تو وہ تو بھاگتا ہوا باہر نکلے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ثابت کیا کہ وہ رحم کی بنیاد پر نہیں، انصاف کی بنیاد پر باہر آنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے اوپر کوئی داغ نہ رہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا یا وہ کوئی مجرم تھے، کیونکہ وہ ایک پیغمبر بھی تھے نا، ان کی سلیٹ کلین ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ کل لوگوں کو اگر کوئی خیر کی بات بتائیں تو وہ ان کو یہ تانا نہ دیں کہ دیکھا تم نے اپنا ماضی، تم کیا کرتے رہے. تو انہوں نے بادشاہ سے پرانا کیس دوبارہ کھلوایا، اور وہ واقعہ جو محل میں ہوا تھا اور جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے ان کا پوچھا کہ وہ کیا ابھی بھی اسی حال میں ہیں. تو اب یہ انہوں نے اپنی کلیئرنس لی، کیونکہ عزت زندگی سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہنا پسند کیا، لیکن ایک بدنام انسان کی طرح باہر آنا پسند نہیں کیا. اکثر لوگ فائدے دیکھتے ہوئے اپنے اصول بھول جاتے ہیں کہ اچھا بادشاہ نے بلایا، یہ موقع نہ ہاتھ سے جائے، چھوڑو باتیں پچھلی، ہم بھاگتے ہیں. کیونکہ اس دور میں عورتوں کا ہاتھ کاٹنا ایک بہت بڑا سکینڈل بن گیا تھا. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ان خواتین کی گواہی ان کی پاک دامنی پر مہر تصدیق ثبت کرے گی، اور ایک سچا انسان جو ہوتا ہے وہ سمجھوتے کر کے سر نہیں اٹھاتا، بلکہ اپنا سر حق کے ساتھ بلند کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی. بادشاہ نے کہا، اے عورتوں تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا؟ وہ کہنے لگی، اللہ کی پناہ، ہم اس میں کوئی برائی نہیں جانتی. عزیز کی بیوی کہنے لگی، اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے. اب وہ مان گئی. یہ اس قصے کا وہ فیصلہ کن موڑ ہے جہاں برسوں سے چھپایا گیا سچ آخرکار سب زبانوں پہ آ گیا، اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی. الان حس الحق. عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا کہ جھوٹ کے سارے پردے ہٹ چکے ہیں، اور بلکہ ساری عورتوں نے بھی یہی گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام میں ذرا برابر بھی کوئی برائی نہیں تھی، اور یہ وہی عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. اور عزیز مصر کی بیوی نے دو باتیں کہیں، ایک یہ کہ وہ خود قصوروار تھی، دوسری یہ کہ یوسف علیہ السلام سچے تھے، یعنی غلطی میری، وہ پاک دامن ہے. اور یہ بہت بڑی اخلاقی فتح تھی کہ جس نے الزام لگایا وہی سب سے بڑی گواہ بنی. یہ ہوتی ہے انسان کی سچائی کی گواہی، کہ آپ کا دشمن بھی آپ کی خیر خوبی کا اعتراف کر لے. آپ دیکھیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ تو آپ میں ویسے ہی خوبیاں ہی دیکھتے ہیں، وہ تو چونکہ آپ کو چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس لیے آپ کی کمزوریاں بھی وہ اگنور کر دیتے ہیں. لیکن اس سے آپ کا اچھا ہونا ثابت نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی کا دشمن، کسی کا مخالف اس کی تعریف پر آمادہ ہو گیا یا اس نے حق قبول کر لیا کہ یہ انسان اچھا ہے، تو سمجھے کہ واقعی آپ اچھے ہیں، اور اس میں لگتے ہیں سالوں زیادہ، بہت وقت لگتا ہے اس مقام تک پہنچنے میں. اور یہ پاور آف ٹروتھ ہوتی ہے. سچ کی وجہ سے بعض اوقات آپ سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے جاتے ہیں، آپ کو قبول نہیں کیا جاتا اور آپ پر الزامات لگا دیے جاتے ہیں. اب دیکھیں کتنی بے گناہ خواتین ایسی کہ جن کے اوپر کبھی شوہر، کبھی ساس، کبھی کوئی الزام لگا دیتا ہے ان کے کردار پر، حالانکہ کوئی غلطی ان میں نہیں ہوتی. تو ایسے میں بھی یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے کہ انسان کو صبر کا معاملہ کرنا چاہیے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا سچ ثابت ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ عزیز مصر کی بیوی نے سچ کیوں بولا اور سالوں بعد. ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کے کردار کا روب تھا کہ یہ بندہ بے گناہ ہے اور پھر بھی جیل جھیل رہا ہے، دوسرا بادشاہ کی تفتیش، اور تیسرا اس کا اپنا ضمیر. انسان کا ضمیر جب انسان کو بہت ملامت کرتا ہے نا، کہیں نہ کہیں خیر تو ہوتی ہے نا اندر، تو انسان پھر سچ اگل دیتا ہے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام کی برات با عزت ہوئی، اور حق جب سامنے آتا ہے نا تو بڑے بڑے انا کے بت ٹوٹ جاتے ہیں. ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. یہ اس لیے تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام نے، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا. خائن آخرکار بے نقاب ہو جاتا ہے. اور اس ساری بات کا مقصد صرف اپنی رہائی بھی نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے نزدیک، بلکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جس نے ان پر احسان کیا تھا، عزیز مصر نے اپنے گھر میں جگہ دی تھی، عزت دی تھی، انہوں نے اس کی غیر موجودگی میں، ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی تھی. اور یہ ایک یونیورسل لا ہے کہ جو خیانت کار ہوتے ہیں ان کی چالیں کبھی مقصد تک نہیں پہنچتی، وہ وقتی طور پر جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں، آخر کار رسوائی ہوتے ہیں۔ ایک سچے مومن کا اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، جب وہ اکیلا ہوتا ہے، کہ وہ امانت دار ہے یا خیانت کار ہے، اور مکر و فریب تو سامنے آنا ہی ہے۔ اور ایک دائی اور ایک ذمہ دار انسان کے لیے اس کی جو ساکھ ہوتی ہے، کریڈیبلٹی جو ہوتی ہے، بہت اہم ہوتی ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ سچے انسان کی سچائی ضرور سامنے لاتا ہے۔ سالوں گزر جائیں مگر حق کا سورج طلوع ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کا حامی نہیں ہوتا، خیانت خواہ کسی بھی صورت میں ہو، اس کا تعلق انسان کے اندرون یا اس کے نفس سے ہوتا ہے۔ خیانت ایک چھپی ہوئی برائی ہوتی ہے، اندرونی بیماری، دل کی بیماری، نیت کی خرابی کی وجہ ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے ناپاک ارادے، یعنی کسی کو نقصان پہنچانا، یا کسی خفیہ دشمن کی مدد کرنا، یا کسی کو ذہنی اذیت دینا، یا بددیانتی کر کے مال کی ہوس پوری کرنا، اپنے فائدے کے لیے کسی کا راز افشا کر دینا، تو یہ سب چیزیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے انسان پھر خیانت کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ 13واں پارا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس تو برائی پر بہت زیادہ اکسانے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی سچائی کا اعلیٰ درجہ ہے کہ دوسروں سے پہلے خود کو ملامت کرے انسان۔ یہاں یوسف علیہ السلام کہتے کہ میں اپنے آپ کو پاک دامن قرار نہیں دیتا، کیونکہ انسان ہوں، اور انسان ہونے کے ناطے انسان کے اندر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو برائی کی طرف لے جانے والی ہوں۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں کتنا نیک ہوں کہ میں نے گناہ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو نفس تو انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہی ہے۔ متقی انسان، نیک انسان، پائس انسان کو بھی اللہ ہی گناہ سے بچاتا ہے، ورنہ انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ اپنی پاکی بیان نہ کرتے پھریں، اپنی خوبیوں پہ اترانے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں برائی سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اور اگر کبھی نفس امارہ غالب آ بھی جائے، انسان برائی تک پہنچ بھی جائے، تو اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ رب غفور الرحیم ہے۔ زندگی میں آپ کو کتنی بھی بڑی کامیابی مل جائے، آپ کہیں بھی پہنچ جائیں، لیکن اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیں، اور جو نعمتیں ملی ہیں ان کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کریں کہ یہ اللہ کے فضل سے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، یہ میرے رب کی رحمت اور فضل ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لوں۔ پھر جب اس نے یوسف سے بات کی تو کہنے لگا، آج سے تم ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے اور امانت دار ہو۔ پہلے صدیق، اب امین۔ یوسف نے کہا، مجھے آپ اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، یعنی اپنا پرسنل سیکرٹری بنانے کی بجائے جو کام مجھے آتا ہے وہاں پر ڈال دیجئے، کیونکہ میں بہت حفاظت کرنے والا، خوب علم رکھنے والا ہوں، یعنی یہ میری اسپیشلٹی ہے، اس کا مجھے زیادہ علم ہے۔ یہاں سب یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا اور سنہری موڑ شروع ہوتا ہے، جہاں ایک قیدی ملک کا سب سے زیادہ با اختیار منتظم بننے جا رہا ہے۔ بادشاہ صرف ان کی تعبیر سے متاثر نہیں تھا، ان کے غیر معمولی کردار سے بھی متاثر تھا، اس لیے ان کو اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دو صفات سے نوازا تھا، اور وہ کیا ہے؟ مکین امین، یعنی میرے پاس طاقت بھی ہے، مقام بھی ہے، اور امانت دار بھی ہوں، دیانت دار بھی ہوں۔ جب قوم کے لیڈرز کے اندر یہ دو کوالٹیز آ جائیں، کہ ایک تو یہ کہ اپنے کام کو جانتے ہوں، اور دوسرے دیانت دار ہوں، اور ان کے اندر ایک روب بھی ہو، مکین بھی ہو، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے معاشرے میں انصاف قائم ہوتا ہے، قوم ترقی کرتی ہے۔ ایک اور بات یہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب موقع کا تقاضا ہو، ضرورت کا تقاضا ہو، تو انسان کے لیے خود اپنے علم، اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے۔ عام طور پر اسلام میں عہدہ مانگنا پسندیدہ نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے نہیں مانگا تھا، بلکہ عوامی مفاد کے لیے مانگا تھا۔ ان کو یہ پتا تھا کہ اس پوری قوم کے اندر اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں قوم کو قحط سے بچا سکوں، اگر کوئی اور نااہل یہاں ہوگا تو لاکھوں لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ حفیظ علیم بھی تھے، یعنی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور خوب علم بھی رکھتا ہوں، صلاحیت بھی ہے. بعض اوقات کوئی شخص بڑا امانت دار ہوتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا اس کے پاس، وہ انتظامی امور نہیں سنبھال سکتا. اور اسی طرح بعض اوقات کوئی شخص بہت زیادہ اچھی ایڈمنسٹریشن کر سکتا ہے لیکن امانت دار نہیں ہوتا. تو یہ دونوں خوبیاں اکٹھی ہو جائیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے قوم و ملت کو. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک اچھے لیڈر کے اندر دور اندیشی ہوتی ہے اور پھر وہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتا، اپنی صلاحیتوں سے قوم کی خدمت کرتا ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں اقتدار دیا، وہ اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے یقیناً ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے. نیکی کرنے والا دنیا میں بھی نیکی کے اثرات دیکھتا ہے، اور یہی مومن کے لیے فوری خوشخبری ہے. اب آپ یہاں دیکھیں کہ ذالک مکنہ لیوسف، کہاں کنویں کی گہرائی، اور کنویں کی گہرائی سے لے کے پھر قید خانے کی تنہائی اور وہاں کی تکلیف، اور اب اس کے بعد پورے ملک کی حکمرانی، جہاں چاہے جائے جو چاہے کرے. اب آپ یہ دیکھیں نا، یہاں یہ کیوں کہا جہاں چاہے جائے، کیوں بیان کیا گیا؟ کیونکہ ایک وقت تھا وہ کوٹھڑی میں بند تھے، جیل میں بند تھے، تنگی میں تھے. اب اللہ نے ایسا فضل کیا جہاں چاہے جائیں، وہ اس کو بالکل اپوزٹ ہے کہ اللہ نے تکلیف کو نعمت میں کیسے بدلا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخلص اور محسن ضرور کامیاب ہوتا ہے، اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا اور صبر کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے والے کو اللہ تعالیٰ نوازتا بھی ہے، اور آخرت کی کامیابی دنیا کے بادشاہ سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی. ولا ندیع اجر المحسنین، اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی. مشکل ترین حالات میں بھی، جہاں عورت کا فتنہ تھا وہاں بھی تقویٰ، جیل کی تنگی میں بھی تقویٰ. اگر کوئی شخص دنیا میں مالدار یا طاقتور ہو لیکن اس کے پاس ایمان اور تقویٰ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. اور یہ بھی یاد رکھے کہ اگر دنیا میں آپ کے صبر کا پھل آپ کو نہیں ملا، آپ کی نیکیوں کا صلہ آپ کو نہیں ملا جس کے آپ حقدار ہیں، یو ڈیزرو اٹ، تو بھی پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اصل اجر تو اللہ کے پاس آخرت کے لیے محفوظ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا.
وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك ارجع الى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون